उन्होंने इसको जो है वो बयान किया है। हत्ता मैं यूं कहूं कि इस्लामी अहकाम के तनाजुर में मुस्कुराहट की अहमियत को भी उन्होंने इसमें उजागर किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश कि इतना अच्छा और खूबसूरत पैगाम आपने हमारे लिए इरसाल किया। प्रोग्राम बज़्म दोस्तां, आप रेडियो तेहरान इस्लामी जमहूरिया ईरान से समाअत फरमा रहे हैं।
दोस्ता में आप सभी सामेन का एक बार फिर खैर मकदम है और चलते हैं आपकी जानिब से भेजे गए खतूत की तरफ। ये खत इरसाल किया है हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान के जिला बाड़मेर से करपा राम कागा ने। लिखते हैं कि सबसे पहले रेडियो तेहरान उर्दू डिपार्टमेंट के तमाम भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा सलाम व आदाब। बहुत दिनों के बाद आपको खत लिख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इसराइल ने फिलिस्तीन और लबनान पर जो मजालिम ढाए हैं, इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अस्पताल, स्कूल, अक्वाम मुत्तहिदा कैंप, जहां जहां इंसान आबाद हैं, उन पर बमबारी की जा रही है। बैनुल अक्वामी मुआशरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ये सेहुनी हुकूमत छोटे मासूम बच्चों और बूढ़ी माओ बहनों पर भी जुल्म ढा रही है। इसराइल पर सिर्फ तनकीद काफी नहीं है, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की भी जरूरत है। रेडियो तेहरान ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से फिलिस्तीन और लबनान के अवाम की हिमायत में और इनके साथ इजहार यकजहती के लिए जो सिलसिला प्रोग्राम बज़्मे दोस्ता में शुरू किया है, वो नहायत उम्दा रहा और इससे सामेइन को फिलिस्तीन के हवाले से ताज़ा जानकारी मिलती रही। प्रोग्राम बज़्मे दोस्ता में भी सामेइन ने फिलिस्तीन और गजा के अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए बेहतरीन अंदाज में मजलूमों को खराज अकीदत पेश किया है। आखिर में मैं रेडियो तेहरान उर्दू सर्विस के भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो अपने सामेइन के लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और अपनी नशरियात की कैफियत को इन्होंने बरकरार रखा हुआ है। हमारे इलाके में रेडियो तेहरान की नशरियात साफ सुनाई देती हैं और हमारे जिले में रेडियो तेहरान सुनने वाले सामेइन की तादाद बहुत ज्यादा है। ये बात दुरुस्त है कि अब रेडियो सुनने वालों की तादाद 10-20 साल पहले जैसी नहीं, लेकिन फिर भी रेडियो जिंदा और आज भी देही इलाकों में रेडियो ही सबसे ज्यादा सुना जाता है। लोग अब डिजिटल रेडियो से नशरियात सुनते हैं। अच्छी क्वालिटी के रेडियो सेट मार्केट में मौजूद हैं जो डिजिटल हैं और इनकी आवाज भी साफ सुनाई देती है।
जी जनाब, करपा राम कागा साहब, हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान के जिला बाड़मेर से आपने ये खूबसूरत सा खत हमारे लिए रवाना किया और बहन शाइस्ता दुर्रानी, हमारे करपा राम कागा साहब वक्तन फवक्तन रेडियो तेहरान के लिए खत इरसाल करते रहते हैं और बहुत पुराने सामे हैं हमारे और खुद भी रेडियो सुनते हैं और दीगर अपने दोस्तों को और जहां पर ये रहते हैं वहां पर रेडियो तेहरान को मुतारिब भी कराते हैं। बहरहाल ये जिन नुकात का इन्होंने जिक्र किया है अपने खत के अंदर, वो एक हकीकत है और इस हकीकत से सब आगाह हैं और दुनिया भर में जिस तरीके से फलस्तीन के ताल्लुक से हर मजहब व मिल्लत व कौम के अफराद ने अपना हिस्सा डाला है वो काबिल सताइश है और इसमें हमने देखा कि यूरोपी ममालिक में लोग बाहर نکلے، ہندوستان میں لوگ باہر نکلے، اسی طریقے سے دنیا کے دیگر ممالک کے اندر جو ہے مسیحی، ہندو، اسی طریقے سے یہودی اور اسی طریقے سے دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں، سکھ برادری، وہ میدان میں آئی اور انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ اپنے اظہار یکجہتی کے لیے بڑے بڑے اجتماعات جو ہیں منعقد کیے، اور یہ استثناء اب مظلوم کی حمایت کے تعلق سے بالکل ختم ہو گئی ہے، سب میدان میں آتے ہیں، اور فلسطین میں جو غاصب صہیونی حکومت نے ظلم کیا ہے وہ ظلم جو ہے وہ ایسا ظلم ہے کہ جو نہ چھپنے والا ہے، اور فلسطین کے عوام نے اپنی ثابت قدمی کے ساتھ جو ان پر ڈھائے جانے والے مظالم ہیں ان کو دنیا والوں پر بہت زیادہ جو ہے وہ عیاں کیا ہے۔ بہرحال جناب کرپارام کاغا صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے فلسطین، لبنان، غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان مظالم کا ذکر کیا جو غاصب صہیونی حکومت فلسطینی عوام پر ڈھا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے پروگراموں کا بھی ذکر کیا، جس میں مظلوموں کی حمایت کا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا، اور پروگرام بزم دوستاں میں جس طریقے سے بہن شائستہ درانی سامعین دوستوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے، اور ہنوز اس کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اور سامعین دوست آج بھی فلسطین، لبنان، غزہ، شام، اس کے تعلق سے جو ہے وہ ہمیں خط بھی لکھ رہے ہیں اور اپنے دل کی بات بھی ہم سے کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم یہاں پر جگہ ہے کہ سامعین دوستوں کا شکریہ ادا کریں، اور یہ درخواست بھی کریں کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، اور اپنے دل کی بات آپ پروگرام بزم دوستاں کے لیے تحریر کر سکتے ہیں۔ اور درست ہے کہ ہمارے خطوط جو ہیں کبھی ہم 4-3 پروگرام میں شامل کیا کرتے تھے، لیکن اس موقعیت کو دیکھتے ہوئے اور فلسطین اور غزہ اور لبنان اور شام کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے کبھی ہم جو ہے وہ 2 خطوط پروگرام میں شامل کرتے ہیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ اظہار یکجہتی کا جو جذبہ ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ لہذا سامعین دوست دل کھول کر اپنی بات جو ہے وہ تحریر کریں، آڈیو کی صورت میں ہمیں ارسال کریں، اشعار کی صورت میں ہمیں ارسال کریں، ہم ان کی گفتگو کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے۔ بہن شائستہ درانی، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ہم معذرت خواہ ہیں اپنے سامعین سے کہ آج کے پروگرام میں ہم ایک طویل آڈیو پیغام اور ایک خط کو ہی پروگرام میں شامل کر سکے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ خطوط کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، اگر خطوط طولانی ہوئے تو 2 خط، اگر مختصر ہوئے تو کوشش کریں گے کہ 3 خطوط کو پروگرام میں شامل کیا جائے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ سامعین دوست ہمیشہ ریڈیو تہران اور خاص طور پر پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آخر میں ہم اجازت چاہیں گے، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائسہ درانی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً ہمارے اور سامعین کے درمیان ایک جیتا جاگتا بہترین پروگرام ہے جسے ہم آپ سے قریب سے ملاقات کہتے ہیں، آپ ہم سے قریب سے ملاقات کہتے ہیں، آپ اپنی بات کہتے ہیں، ہم اپنی بات کہتے ہیں، آپ کی باتیں، آپ کی تنقیدیں ہمارے پروگراموں میں نکھار لانے کا باعث بنتی ہیں اور ہمیں خوشی اور اندرونی سرور پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی باتیں سن کر اپنے پروگرام کو مزید نکھار پیدا کریں اور آپ سے قربت کا سلسلہ ہمارا بہت بڑھتا ہے۔ امید ہے کہ ایسے ہی خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہمارے درمیان اس سے بھی بہتر رابطہ برقرار رہے گا۔ امید ہے کہ آپ ہمارے تمام پروگراموں کے بارے میں اپنی مفید آرا سے، تنقیدوں سے ہمیں ضرور محظوظ کریں گے۔ خداوند عالم آپ سب کو اچھا رکھے، سلامت رکھے۔ اور سامعین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں۔ ہر مومن و کافر اور نیک و بد کے لیے ہے، جس کے ساتھ بھی نیکی کی جائے اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ عقل مند انسان کبھی بھی ظاہری خوبصورتی پر نہیں جاتا، بلکہ ہمیشہ باطن پر توجہ دیتا ہے، جبکہ سطحی اور غیر عاقل شخص ظاہر پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ دنیا بظاہر بہت خوبصورت اور لذت آور ہے، لیکن حقیقتاً بہت خطرناک ہے۔ جس نے اس سے دل لگایا اس نے اسے ہلاک کر دیا۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے، بظاہر ہاتھ لگانے میں تو نرم و ملائم محسوس ہوتی ہے، لیکن جس کے اندر زہر قاتل پوشیدہ ہوتا ہے۔ صاحبان عقل اس سے بچتے ہیں اور بچے اپنے ہاتھوں سے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک اور جگہ دنیا کی بے رخی کی مثال دیتے ہوئے امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا نیلی آنکھوں والی حسین عورت کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی۔ آپ نے سوال کیا، تو نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ کہا، بہت ساری۔ آپ نے فرمایا، کیا سب نے تجھے طلاق دے دی؟ کہا، نہیں، بلکہ میں نے ہی سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وائے ہو تیرے باقی شہروں پر کہ وہ گزشتہ لوگوں سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ انسان کی پیش رفت اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، جو عمل اس کی ترقی میں رکاوٹ بنے اس کو ختم کر دے، اور جو اس کی ترقی کا باعث ہو اسے مزید تقویت بخشے۔ محاسبے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، اگر اچھا کام کیا ہو تو اس میں اضافے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر برا کام کیا ہو تو اللہ سے اس کے لیے استغفار اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ متکبر اور جابر انسان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ خود کو عقل کل سمجھتا ہے، اور یہی بات اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے کہ سخت قلب پر حکمت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، اور وہ اپنے غیر معقول رویے اور حکمت سے خالی اقدامات کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فصل ہموار زمین پر اگتی ہے، چٹان پر نہیں۔ اسی طرح حکمت بھی متواضع دل میں بارآور ہوتی ہے اور متکبر اور جابر قلب میں نہیں، کیونکہ اللہ نے انکساری اور تواضع کو عقل کا آلہ اور تکبر کو جہل کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج جمعہ ہے، ایرانی اخبارات شائع نہیں ہوتے، لہذا آج کے پروگرام میں صرف پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات ہی شامل کریں گے۔ تو آئیے پہلے پاکستانی اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ہیں روزنامہ جسارت کی بعض سرخیاں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، عمران خان کو 14 سال، بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ اعلی عدالتوں میں چیلنج کریں گے تحریک انصاف۔ کراچی فتنہ الخواری سے تعلق رکھنے والا انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ طے پانے کے باوجود گزشتہ روز سے اب تک 87 فلسطینی شہید۔ فضائی آلودگی سے ذیابیطس جیسی سنگین بیماری بھی ہو سکتی ہے، ماہرین صحت۔ یو اے ای نے $2 ارب ڈپازٹس کی مدت میں توسیع کر دی، اسٹیٹ بینک کی تصدیق۔ اور اب روزنامہ جنگ کی کچھ سرخیاں۔ عمران کو 14، بشرا بی بی کو 7 سال قید با مشقت اور جرمانے کی سزا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تحریری فیصلہ جاری۔ پارا چنار جانے والے امدادی قافلے پر حملہ، شہدا کی تعداد 9 ہو گئی۔ پاکستان کا پہلا الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو سزا سنانے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی۔ کچھ لوگوں کی کوشش ہے پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ میں درار پڑے، خلیج ہو بیرسٹر گوہر۔ گورنر سندھ کی اسلام آباد میں فلسطینی سفارت خانے جا کر سیز فائر پر سفیر کو مبارکباد۔ اسرائیلی قابض افواج غزہ اور تمام فلسطینی علاقوں سے مکمل طور پر نکل جائے، سعودی وزارت خارجہ۔ چین کی آبادی میں مسلسل 3rd سال بھی کمی۔ اور سامعین، روزنامہ جنگ نے ایک مضمون شائع کیا، عنوان ہے آئین میں درج اصول یاد آ گئے۔ مضمون نگار انصار عباسی لکھتے ہیں، تو آئین پاکستان میں بہت واضح انداز میں درج ہے کہ ریاست کے تمام اداروں کی پالیسیاں کن اصولوں کی بنیاد پر بنائی جائیں گی۔ افسوس ہے کہ ان اصولوں کی آج تک کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آئین اور آئین کی پاسداری کے متعلق نعرے ہر کسی نے بلند کیے، لیکن کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت کو دیکھ لیں، اس نے ان اصولوں کی پاسداری کے بجائے ان کے برعکس ہی کام کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے اور ہمارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہر طرف مسائل ہی مسائل اور خرابیاں ہی خرابیاں نظر آ رہی ہیں۔ حال ہی میں حکومت نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی ہے، جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آئین پاکستان میں درج ان اصولوں کی بنیاد پر حکومتی پالیسیاں بنانے کے لیے ایک فریم ورک بنایا جائے، جس کے تحت مختلف وزارتوں اور متعلقہ اداروں کو ایک سسٹم کے تحت جانچا جائے کہ آیا پالیسیاں بناتے وقت آئین کے ان اصولوں کی پاسداری کی جا رہی ہے یا نہیں۔ اعلیٰ سطحی کمیٹی تو بن گئی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور متعلقہ ریاستی ادارے وہ کچھ آخر کب کریں گے جو آئین پاکستان کا منشا ہے۔ آئین میں درج ان اصولوں میں سب سے پہلے اصول کا تعلق اسلامی طرز زندگی سے ہے۔ آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے انہیں ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھیں۔ آئین پاکستان معاشرے میں اسلامی اخلاقی شعائر کی پابندی کو فروغ دینے پر بھی زور دیتا ہے۔ آئین پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ مملکت شہریوں کے درمیان علاقائی، نسلی، قبائلی، فرقہ وارانہ اور صوبائی تعصبات کی حوصلہ شکنی کرے گی۔ آئین میں درج اصول خواتین، بچوں، اقلیتوں سمیت تمام طبقوں کے حقوق کی فراہمی کا وعدہ کرنے کے ساتھ ساتھ سستے اور سہل الحصول انصاف کو یقینی بنانے کا بھی عہد کہتے ہیں۔ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ بچوں اور خواتین سے ایسے پیشوں میں کام نہ لیا جائے جو ان کی عمر اور جنس کے لیے مناسب نہ ہو۔ آئین میں یہ بھی درج ہے کہ ریاست عصمت فروشی، قمار بازی اور نشہ آور اشیاء کے استعمال، فحش ادب و اشتہارات کی طباعت، نشر و اشاعت اور نمائش کی روک تھام کرے گی۔ انہی اصولوں میں عوام کے حقوق اور سہولتوں کی فراہمی کے علاوہ آئین شراب اور سود کے خلاف بھی بات کرتا ہے۔ جب آئین بنایا گیا، اگر اس وقت سے سنجیدگی اور خلاص کے ساتھ ان اصولوں کی پاسداری کی جاتی تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اور سامعین، آئیے چلتے ہیں ہندوستان کی جانب۔ ہندوستانی اخبار اردو ٹائمز کی خاص خبروں کی سرخیاں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا باضابطہ اعلان۔ مرکزی حکومت نے 8th پے کمیشن کو دی منظوری۔ حماس اسرائیل معاہدے کے باوجود غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نائیڈو کا حیرت انگیز اعلان، مقامی بلدیاتی انتخابات صرف وہی لڑ سکیں گے جن کے 2 سے زیادہ بچے ہوں۔ 26 جنوری سے پہلے کسان تحریک پھر پکڑ رہی ہے زور۔ بیجاپور میں سیکورٹی فورسز اور نکلسیوں کے درمیان تصادم، گودھار ٹرین جلانے کا کیس سپریم کورٹ 13 فروری کو اہم سماعت کرے گا۔ اور ہندوستان ایکسپریس کی سرخیاں، سیف علی خان پر چاقو سے حملہ، اداکار کے جسم پر 6 وار، اسرو نے اسپیڈ ایکس کو کامیابی سے مکمل کیا، اگر بھاگوت کا بیان کسی دوسرے ملک میں ہوتا تو گرفتار ہو جاتے، کانگریس، نیتیش کی پرگتی یاترا ترقی کی نہیں درگتی یاترا ہے تیز سوی۔ اور سامعین، روزنامہ صحافت کے ادارے کا عنوان ہے جنرل کی بے تکلفی، اخبار لکھتا ہے آرمی ڈے کی تقریب کے دوران اپنے خطاب میں آرمی چیف جنرل اپیندر دیویدی نے کہا کہ شمالی سرحد پر صورتحال مستحکم لیکن حساس ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلوان میں جو کچھ ہوا اسے نہیں دہرایا جانا چاہیے، ہماری فوج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار اور صلاحیت رکھتی ہے۔ تقریباً 5 سال قبل وادی گلوان میں ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپ ہوئی تھی، جس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کافی تناؤ ہے۔ یہ خوشائند بات ہے کہ آرمی چیف نے کھلے عام حقیقت کو تسلیم کیا اور اپنی حکمت عملی کا بہت واضح طور پر اظہار کیا، ورنہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر اکثر حقیقت پر پردہ ڈالتے دیکھا گیا۔ تاہم گزشتہ سال اکتوبر میں دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ وہ مشرقی لداخ سے اپنی فوجیں نکالیں گے اور ایک دوسرے کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کے بعد روس کے شہر کازان میں منعقدہ بریکس کانفرنس میں دونوں ممالک کے سربراہان نے ایک بار پھر مصافحہ کیا اور اسٹریٹجک امور پر الگ الگ بات چیت کی۔ اس سے دنیا کو یہ پیغام گیا کہ بھارت اور چین کے تعلقات میں تلخی اب دور ہو چکی ہے اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر دوبارہ تنازع کے حالات پیدا نہیں ہوں گے۔ لیکن جنرل دیویدی نے جس طرح سے آرمی ڈے سے 2 دن پہلے اور پھر آرمی ڈے کے موقع پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی حقیقت بیان کی، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ہندوستان اب بھی چین کے بارے میں محتاط ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے ضروری ہے کہ چین پر اندھا اعتماد نہیں کیا جاتا۔ لداخ سے افواج کے انخلا پر رضامندی کے بعد جس طرح اس نے اس علاقے میں تعمیراتی کام شروع کیے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ تصادم سے بچنے کے لیے علاقے میں فوجیوں کے گشت پر اب بھی عارضی پابندی ہے۔ اب اس بات کے بھی پختہ شواہد ملے کہ 2020 میں فوجی مہادرائی کے بعد چین نے بڑے پیمانے پر ہندوستانی سرزمین پر قبضہ کیا اور بعض مقامات پر گاؤں انتظامی یونٹس قائم کیے۔ ایسی صورتحال میں بھارتی فوج کے لیے لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے اپنے اضافی دستوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ چین ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے کہ جن مسائل پر وہ سمجھوتہ کرتا ہے ان کے خلاف اقدامات کرتا ہے۔ ایسے میں بھارتی فوج لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کوئی سستی نہیں دکھانا چاہتی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و عمیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں، اگرچہ اکثر و بیشتر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہو، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوقات، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور فلاسفر ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیم کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جواب دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات کے بارے میں ہیں، اور انسانوں کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں۔ مخلوقات کی خلقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء و شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے متعلق ایک بار پھر نئے زاویے سے تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
سامعین، دنیا خداوند عالم کی مخلوقات سے بھری ہوئی ہے۔ ہر چیز کی خلقت میں بے شمار مطالب و نکات اور درس پوشیدہ ہیں۔ ان مخلوقات کے آثار میں غور و فکر اور تمام مخلوق کے بارے میں استعمال ہونے والے نظم و ضبط کی جانب توجہ انسان کے ذہن میں پائی جانے والی تمام باطل اور بیہودہ فکروں سے نجات دلا دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم بہت زیادہ تدبر کریں گے اور غور و فکر سے کام لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خداوند عالم نے کسی بھی چیز کو عبث نہیں پیدا کیا ہے۔ بارش، برف باری، لہلہاتے چمن، پتھروں اور پہاڑوں یا جس چیز کو بھی دیکھیے، وہ اس قانون کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی خلقت میں بے شمار فوائد موجود ہیں۔ خداوند قادر و توانا کی حکمتوں میں سے ایک حکمت و تدبیر یہ ہے کہ اس نے زمین کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے زیادہ بلند ہے۔ کیا یہ حکمت اس لیے نہیں ہے کہ پانی زمین پر بہتا رہے، زمین کو سیراب کرے اور آخر میں جا کر دریا سے مل جائے؟ شاید آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب چھت بنائی جاتی ہے تو ایک طرف ڈھلان بناتے ہیں تاکہ چھت پر بہنے والا پانی نالی کی طرف بہ کر نیچے چلا جائے اور چھت پر باقی نہ بچے۔ اسی طرح زمین کا شمالی حصہ جنوب کی سمت سے بلندی پر واقع ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پانی اس پر ٹھہرا رہتا یا ادھر سے ادھر بہتا رہتا اور لوگ اسے استعمال نہیں کر پاتے اور چھت کو نقصان بھی پہنچتا۔
سامعین، ایک اور اہم مسئلہ پانی کی فراوانی ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے تقریباً 70% حصے کو پانی نے چھپا رکھا ہے۔ اگر پانی وافی مقدار میں موجود نہ ہوتا، چشمے جاری نہ ہوتے، ندی نالے اور سمندر پانی سے لبریز نہ ہوتے تو لوگوں کی ضرورتیں جیسے خود پینے اور جانوروں اور چوپایوں کو پلانے، کھیتوں، کیاریوں، باغوں کو سیراب کرنے، وحشی جانوروں، پرندوں، درندوں، نیز مچھلیوں اور پانی میں رہنے والی دوسری مخلوقات کی پیاس نہ بجھ پاتی۔ اسی طرح اگرچہ پانی زمین پر رہنے والے جانداروں، حیوانوں کے لیے مایہ حیات اور تمام مخلوقات کے لیے اہم نقش ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ دوسری پینے والی چیزوں کے ساتھ بھی ملا کر پیا جاتا ہے تاکہ بہترین و لذیذ انواع و اقسام کی چیزیں تیار ہو سکیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لیں تو متوجہ ہو جائیں گے کہ پانی کی فراوانی کی اور بھی وجہ ہیں اور انسانی زندگی اور پانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کے ذریعے بدن اشیاء اور بہت سی چیزوں کی کثافت اور گندگی کو دھو کر پاک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پانی مٹی کو سیراب کر کے اسے کھیتی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ آگ کے شعلوں کو کہ جو لوگوں کی جان و مال کے لیے سنگین خطرہ شمار ہوتے ہیں، بجھا کر خاموش کر دیتا ہے۔ تھکا مارا انسان پانی سے نہا دھو کر سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے، اور اگر ہم اس عظیم نعمت یعنی پانی کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر سے کام لیں تو اس کے بے شمار فوائد ابھر کر سامنے آئیں گے۔ پانی کے بارے میں بے شمار واقعات اور ہوا کے بارے میں لوگوں کے لیے اس کے فوائد کی داستان بھی صادق آتی ہے، کیونکہ اگر اس وسیع پیمانے پر ہوا کا وجود نہ ہوتا تو شہروں میں دھوئیں بہت زیادہ ہوتے، جس کی وجہ سے لوگ سانس لینے میں مشکلات کا شکار اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے، یہاں تک کہ موت کے منہ کا نوالا بن جاتے۔
سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کی فراوانی کی بنا پر ہی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، اور بارش کی وجہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ صحرا و بیابان اور پہاڑ کے دامن سرسبز و شاداب کھیتی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اناج کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی لے جانے کی مشکل ختم اور لوگوں کی ذمہ داری بھی برطرف ہو جاتی ہے، اور پانی کو لے کر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ طاقت و قدرت ہو وہ پانی پر اپنا قبضہ جما لے اور تمام غریب و نادار افراد اس سے محروم رہ جائیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے پانی کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ بارش اوپر سے نیچے کی سمت دھیرے دھیرے اور بوند بوند کی شکل میں زمین پر گرے، تاکہ زمین کو سیراب کر سکے۔ لیکن اگر بارش کے قطرات زمین پر اچانک گرتے تو زمین میں جذب نہ ہو پاتے اور کھیتی باڑی کو نقصان ہی پہنچاتے۔ اسی وجہ سے بوند بوند اور آہستہ آہستہ پانی کے قطرات گرتے ہیں، تاکہ زمین کے اندر موجود دانوں کو پودے کی شکل دے دیں اور پیاسے و خشک کھیت کو حیات نو عطا کر دیں۔ بارش بدن کو نرم، ہوا کو صاف و شفاف اور پاکیزہ بناتی ہے، بیماریوں کو جڑ سے ختم، اور درختوں اور پودوں پر پڑنے والی آفتوں کو نابود کر دیتی ہے۔
سامعین، ایک بار پھر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ پہاڑوں کو غور سے دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے عظیم پہاڑ پتھر اور مٹی سے ہی وجود میں آئے ہیں۔ شاید زمانے قدیم میں پہاڑوں کو بیکار اور اضافی سمجھا جاتا رہا ہو، لیکن عصر حاضر میں پہاڑوں کی اہمیت و فوائد سب پر واضح اور آشکار ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے واضح اور آشکار ہوتی ہے وہ زمین کا پستی و بلندی میں تبدیل ہونا ہے۔ زمین میں پائی جانے والی یہ پستی و بلندی انسانوں کی زندگی کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ اگر ہر جگہ کی زمین برابر ہوتی تو پانی کے بہنے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت ہی مشکل پیش آتی اور بہت زیادہ پیسے وغیرہ خرچ ہوتے۔ زمین پر زندگی پانی کی مرہون منت ہے، اور پانی کا ہمیشہ بہنا یہ پہاڑوں کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہر جگہ کی زمین دلدل میں تبدیل ہو جاتی اور پانی ہمیشہ اس میں بھرا رہتا۔ آپ نے یہ خوبصورت منظر بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ برف پہاڑوں کے اوپر جمی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے، اور اس کے آہستہ آہستہ پگھلنے کی وجہ سے اس سے چشمے پھوٹتے ہیں، اور اس سے چشمے، ندی، نالے وجود میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں میں بہت سی دوائیں یعنی جڑی بوٹیاں اور سبزے بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے اندر غاروں اور پہاڑوں کے درمیان میں درے موجود ہیں، جس نے وحشی جانوروں اور بعض درندوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ زمانے قدیم میں لوگ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہاڑوں کے اندر مستحکم قلعے اور روٹس بناتے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلی پناہ گاہ جو انسانوں نے ڈھونڈ نکالی وہ یہی غار تھے۔ پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے دروں اور غاروں کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ گرمی کے موسم میں یہ بہت ہی ٹھنڈے، اور جاڑے کے موسم میں بہت ہی گرم اور آرام دہ زندگی بسر کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جب گھر اور عمارت بنانے کا رواج نہیں تھا تو تو انسان انہی غاروں میں زندگی بسر کرتا تھا، اور آج بھی مجبوری اور اضطراری حالات میں یہی پہاڑ انسانوں کی پناہ گاہ واقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑ بادلوں کو محصور کر کے ایک علاقے میں اکٹھا ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب بادل پانی یا برف برساتے ہیں تو یہ مختلف طریقوں سے اپنے اندر ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور اپنے ذخیرہ کرنے کی قدرت کے ذریعے اور اسی طرح سے منظم طور پر پانی برسانے کی قدرت کے بعد تمام جانداروں کے نظم و ترتیب کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے دور میں پہاڑوں سے بہت زیادہ اور مختلف امور میں استفادہ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کے پتھروں کو عمارتوں اور خوبصورت اور زینت کے لیے تراشا اور اہم مقامات پر سجایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان پہاڑوں میں بہت سے خزانے اور جواہرات بھی موجود ہیں۔ قیمتی پتھر جیسے عقیق، فیروزہ، زمرد اور یاقوت انہی پہاڑوں کے اندر سے نکالے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو اس میں موجود معدنیات کا وجود بھی نہ ہوتا، کیونکہ ان سے بے شمار قیمتی چیزیں اور خوبصورت پتھر نکالے جاتے ہیں، جن سے سجاوٹ، مجسمہ سازی اور انگوٹھیاں بنائی جاتی ہیں۔ کیا کسی بھی عقل و خرد رکھنے والے شخص سے یہ بات پوشیدہ ہے کہ خالق دانا و توانا نے بندوں پر لطف و مہربانی کی بنا پر ان تمام معدنیات اور قیمتی پتھروں کو زمین میں انسانوں کے لیے ذخیرہ نہیں کیا ہے، تاکہ انسان وقت ضرورت جد و جہد کر کے انہیں نکالے اور اپنے کام میں لائے۔ پس ہم سب پر لازم ہے کہ تمام مقامات پر موجود لامحدود نعمتوں کو ایک قدرت مند و توانا پروردگار کے مرہون منت جانے، اور خداوند مہربان و حکیم کو انہی الطاف و کرم کی بنا پر عظیم و باعظمت قرار دیں، اور ان نعمتوں کا تہی استعمال کر کے اس کا حقیقی شکر بجا لائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام خلقت کی رانائیاں یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران اور روس کے صدور کی طرف سے جامع اسٹریٹجک معاہدے پر عمل درآمد کے لیے مصمم عزم کا اعلان۔ غزہ کے مقابلے میں غاصب صہیونی حکومت کی شکست فاش کے جشن کو ایران میں جمعۃ النصر کے نام سے منایا گیا۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی غزہ میں صہیونی دہشت گردی کا سلسلہ جاری۔ متعدد مقامات پر بمباری میں مزید درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے فلسطینی عوام کی استقامت کے حق پر زور دیا ہے. اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 14 سال کی سزائے قید. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کے صدور نے اپنی ملاقات میں جامع اسٹریٹجک معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اپنے مصمم عزم کا اعلان کیا ہے. اس موقع پر صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران اور روس کے تعلقات حساس، اہم اور اسٹریٹجک ہیں اور ہم اس راہ میں مضبوطی سے کھڑے ہیں. کریملن میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ ملاقات میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ یہ رہبر انقلاب اسلامی کا نقطہ نظر ہے کہ خطے کا انتظام علاقائی حکومتوں کے پاس ہونا چاہیے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اغیار دنیا کے اس پار سے آ کر علاقے کی صورتحال کو درہم برہم کریں اور خطے کی حکومتوں پر اپنی پالیسیاں مسلط کریں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ ایران اور روس کے درمیان رابطہ اور تعاون یقینی طور پر اغیار کے منصوبوں کو ناکام بنا دے گا. دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ جامع اسٹریٹجک معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ اس معاہدے پر دستخط کے ذریعے ہم سلامتی، ثقافت اور تجارت کے تمام شعبوں میں اپنے درمیان تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں. صدر مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ ہم نے اس معاہدے کے نفاذ اور اسے عملی جامہ پہنانے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا ہے اور ہم اس کو نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہیں. اس ملاقات میں روسی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ روس اور ایران کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر دستخط سے دو طرفہ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے میں مدد ملے گی اور ہمیں اپنے تعلقات کو تمام جہتوں میں متنوع بنانے کا موقع ملے گا. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ آپ کو ماسکو میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ کا دورہ خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج ہم نہ صرف دو طرفہ تعاون کے مسائل پر بات کر رہے ہیں بلکہ ایک جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر بھی دستخط کر رہے ہیں. روسی صدر نے مزید کہا کہ ہم طویل عرصے سے اس معاہدے پر کام کر رہے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ کام مکمل ہو گیا ہے. اس دستاویز پر دستخط سے ہمیں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کو متنوع بنانے کا موقع ملے گا اور مجھے یقین ہے کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو وسعت دینے میں مدد ملے گی. روسی صدر کا کہنا تھا کہ میں ایران کے سپریم لیڈر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. ایران اور روس کے تعلقات میں جو کچھ انجام پا رہا ہے وہ ان کی دور اندیشی اور نظارت میں ہی ہو رہا ہے. غزہ کے مقابلے میں غاصب صہیونی حکومت کی شکست فاش کے جشن کو آج جمعے کو ایران بھر میں جمعت النصر کے نام سے منایا گیا. ایرانی عوام آج جمعے کو فلسطین اور غزہ کے مقابلے میں صہیونی حکومت کی ذلت آمیز شکست کا جشن منانے کے لیے دارالحکومت تہران سمیت پورے ملک میں سڑکوں پر نکلے. نماز جمعہ کے بعد نکلنے والی ان ملک گیر ریلیوں میں ایرانی عوام نے گزشتہ 15 مہینوں کے دوران امریکی اور مغربی حمایت یافتہ خونخوار دشمن صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطینی جیالوں کی افسانوی شجاعت و مزاحمت اور ان کے حیران کن صبر کا جشن بڑے زور و شور سے منایا. ریلیوں میں نمازیوں کے ساتھ ساتھ بعض سول اور عسکری اعلی عہدیداروں نے بھی شرکت کی. ایرانی عوام نے ریلیوں میں فلسطین، غزہ اور ان کے حامیوں کی حمایت اور صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں بالخصوص امریکہ کے مجرمانہ اقدامات کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے. ایرانی عوام نے فلسطین کی تحریک حماس، لبنان کی حزب اللہ اور یمن کی تحریک انصار اللہ کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف انجام پانے والے تمام اقدامات سے اپنی مکمل حمایت پر بھی زور دیا۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے بعد بھی جارحہ صہیونی حکومت کی بمباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس میں درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے اعلان کے بعد سے اب تک غزہ پٹی میں 80 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سینئر رکن باسم نعیم نے اس حوالے سے کہا ہے کہ جنگ بندی کے اعلان اور اس کے نفاذ سے پہلے صہیونی غاصبوں کے جرائم کا جاری رہنا ان کی دہشت گردانہ ماہیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس درمیان تحریک حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ کے ترجمان نے جنگ بندی معاہدے کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے اس مقام پر صہیونی فوج کی بمباری کا اعلان کیا ہے جہاں ایک اسرائیلی قیدی کو رکھا گیا تھا۔ یہ قیدی جنگ بندی معاہدے کی روح سے قیدیوں کے تبادلے کے پہلے مرحلے میں رہا ہونے والوں میں شامل تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مرحلے پر دشمن کی طرف سے کوئی بھی جارحیت اور بمباری ایک قیدی کی رہائی کو تباہی میں بدل سکتی ہے۔ اس سے پہلے غزہ کی شہری دفاعی تنظیم نے اطلاع دی تھی کہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے بعد بھی صہیونی حملے بدستور جاری ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی مذاکراتی ٹیم نے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے مسئلے میں مفاہمت حاصل ہو جانے کے تعلق سے نیتن یاہو کو باخبر کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حکومت کی سیاسی اور سیکورٹی کابینہ کو حکم دیا ہے کہ وہ قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی معاہدے کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس منعقد کرے۔ جنگ بندی کے معاہدے کو جہاں پوری دنیا میں استقامتی محاذ کی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، وہیں خود صہیونی حلقوں نے بھی اسے اسرائیل کی شکست قرار دیا ہے۔ اسرائیلی کابینہ کے سخت گیر اور انتہا پسند وزیر بن گویر نے بھی کہا ہے کہ نیتن یاہو اور اسرائیل نے حماس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے جمعے کو غرب اردن کے شہر رام اللہ پر حملہ کر کے شہر کی سڑکوں کو بند کر دیا اور جگہ جگہ چیک پوسٹیں قائم کر دیں۔ اس درمیان صہیونی دہشت گردوں نے عام فلسطینیوں پر براہ راست گولیاں بھی چلائیں، جبکہ الخلیل شہر میں انہوں نے متعدد فلسطینیوں کو اغوا بھی کر لیا۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ صہیونی دہشت گردوں نے ایک فلسطینی خاتون کو بری طرح زد و کوب بھی کیا ہے جو ان کے بہیمانہ اقدامات کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ غاصب صہیونیوں نے قلقیلیہ بستی میں بھی کئی فلسطینیوں کو اغوا کیا ہے، جبکہ نابلس میں فائرنگ کر کے متعدد فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ فلسطینیوں پر صہیونیوں نے اس وقت فائرنگ کی جب وہ صہیونی مظالم کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ خلیل الحیا اور قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں غزہ کے حالات کا جائزہ لیا ہے اور فلسطینی عوام کی استقامت کے حق پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے خلیل الحیا کو فلسطینی استقامت اور عوام کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام نے 15 مہینے تک جاری مزاحمت میں غاصب دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے اور جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ فلسطینی کاز اور استقامتی محاذ کی حمایت اسلامی جمہوریہ ایران کا اصولی موقف ہے جو ہر حال میں جاری رہے گی۔ حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیا نے رہبر انقلاب اسلامی ایرانی حکومت اور عوام کی حمایت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران، لبنان، یمن اور عراق کی حمایت فلسطینیوں کی کامیابی میں مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ اس درمیان اسلامی جمہوریہ ایران اور قطر کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران غزہ کی صورتحال کا جائزہ لیا اور پناہ گزینوں تک جلد از جلد امداد پہنچانے پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس سلسلے میں قطر کی کوششوں کی تعریف کی اور فلسطینی عوام تک جلد از جلد امدادی سامان کی ترسیل غزہ کے عوام کی جلد از جلد وطن واپسی اور صہیونیوں کے ہاتھوں تباہ شدہ تنصیبات اور عمارتوں کی تعمیر نو پر زور دیا۔ قطر کے وزیر خارجہ نے جنگ بندی کے حصول کی کوششوں کی ایک رپورٹ پیش کی اور فلسطینی عوام کی حمایت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف کی تعریف کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے مصری ہم منصب سے بھی غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں گفتگو کی۔ ٹیلی فون پر ہونے والی اس گفتگو میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے غزہ کے حالات، جنگ بندی کے معاہدے اور تہران اور قاہرہ کے دو طرفہ تعلقات کے بارے میں بات چیت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی اور صہیونیوں کے جرائم کو روکنے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا اور اس سلسلے میں مصر کی کاوشوں کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے کئی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ یمن سے موصولہ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے دارالحکومت سنا کے شمال میں واقع صوبہ عمران میں الگ الگ مقامات پر 5 بار بمباری کی ہے۔ ان حملوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ اس سے پہلے یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اپنے ایک بیان میں خبردار کیا تھا کہ امریکی جارحیت کے جواب میں یمن کی مسلح افواج کا اقدام بہت سخت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی اپنی تمام تر عسکری طاقت، بحری جنگی جہازوں اور طیارہ بردار جنگی بیڑوں کو علاقے میں لا کر بھی اسرائیلی بحری جہازوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکے اور امریکہ کی اسی شکست کے بعد خود اسرائیل براہ راست یمن پر حملہ کرنے پر مجبور ہو گیا، مگر اس میں صہیونی حکومت کو کامیابی نہیں مل سکی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 14 سال اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق راولپنڈی کی احتساب عدالت کے جج نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کو 14 سال جبکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کو 10 لاکھ روپے اور بشرا بی بی کو 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ عدالت نے القادر یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم بھی صادر کیا ہے۔ فیصلہ سناتے وقت بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی بہنیں اور بشرا بی بی کمرے عدالت میں موجود تھیں۔ فیصلے کے مطابق جرمانہ نہ دینے پر عمران خان کو مزید 6 مہینے اور بشرا بی بی کو 3 مہینے مزید قید ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کو مبینہ کرپٹ پریکٹس اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر 14 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ خاوند کی مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ تحریری فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی القادر ٹرسٹ کیس میں بدعنوانی اور کرپٹ پریکٹس کے مرتکب قرار پائے گئے۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف عدالتی فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ اور تلنگانہ کی سرحد پر سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 17 نکسلائٹ چھاپہ مار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سیکورٹی فورسز نے یہ آپریشن جمعرات کو شروع کیا تھا جو جمعے کو ختم ہوا۔ اس دوران بیجاپور کے آس پاس کے علاقے میں کم از کم 17 نکسلائٹ چھاپہ مار ہلاک ہو گئے۔ یہ آپریشن بیجاپور اور اس کے آس پاس کے جنگلات میں کیا گیا۔ آپریشن کے بعد 12 نکسلائٹ چھاپا ماروں کی لاشیں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 1100 سیکورٹی اہلکار اس مشترکہ آپریشن میں شریک تھے۔ اس کے علاوہ کوبرا بٹالین کے جوانوں نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا۔ چند دن پہلے بیجاپور میں ہی نکسلائٹ چھاپا ماروں نے بم دھماکہ کر کے سیکورٹی اہلکاروں کی ایک گاڑی کو اڑا دیا تھا، جس میں کم از کم 9 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ چھتیس گڑھ اور تلنگانہ کے بعض علاقے نکسلائٹ چھاپا ماروں کی کارروائیوں سے بری طرح متاثر ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، خاموشی حکمت اور عمل کی زیادتی کی علامت ہے۔ مومن فکر کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، یہی عمل خدا کی قربت کا باعث بنتا ہے۔ یہ احساس اسے زیادہ بولنے سے دور رکھتا ہے، جبکہ منافق کیونکہ خدا سے دور ہوتا ہے اس لیے عمل کم کرتا ہے اور بہت زیادہ بولتا ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق خدا سے صرف اس کے عبادت گزار علماء ہی ڈرتے ہیں، اور پھر یہی علماء اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ لوگوں کو خوف خدا دلائیں اور خدا سے نزدیک کریں، جبکہ بعض اوقات علماء ہی اس بات کا باعث بن جاتے ہیں کہ لوگ خدا سے دور ہو جائیں۔ ایسے بے عمل علماء کے بارے میں جو دنیا پرست ہوں اور دنیا کی رنگینی نے انہیں فریب میں مبتلا کر دیا ہو، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے حضرت داؤد سے فرمایا، میرے بندوں سے کہہ دو میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو بیچ میں نہ لائیں جو دنیا کا فریب خوردہ ہو، وہ انہیں میرے ذکر سے اور میری محبت اور مناجات کے راستے سے روک دے گا۔ یہ لوگ رہزن ہیں، بے شک میں ان کے ساتھ کم از کم یہ کروں گا کہ اپنی محبت اور مناجات کی مٹھاس ان کے دلوں سے دور کر دوں گا۔ علم انسان کو دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور اس کی بے ثباتی کا یقین دلاتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا سے دوری اور آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی عالم میں دنیا کی محبت بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم صحیح طور پر اس میں رسوخ نہیں کر پایا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خدا سے دور ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ہشام، جو دنیا سے محبت کرے گا اس کے دل سے آخرت کا خوف ختم ہو جائے گا، اور جس بندے کو علم دیا گیا ہے اور دنیا سے اس کی محبت بڑھ گئی تو اللہ سے اس کی دوری بھی زیادہ ہو جائے گی، اور اس پر اللہ کا غضب بھی زیادہ ہوگا۔ اہل دین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دین اور دنیا میں باعث شرف ہے۔ خیرخواہ اور عقل مند انسان مشورہ کرتا بہتری، برکت زیادتی اور اللہ کی جانب توفیق کا سبب بنتا ہے۔ جب کوئی خیرخواہ عاقل تمہیں کوئی مشورہ دے تو اس کی مخالفت سے پرہیز کرو، کیونکہ اس کی مخالفت میں ہلاکت ہے۔ نفس امارہ ہمیشہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اس لیے اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ دو کاموں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو امام علیہ السلام اس مشکل کو آسان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ جب دو معاملے تمہارے سامنے آ جائیں اور تمہاری سمجھ میں نہ آئے کہ کون سا بہتر اور مناسب ہے تو دیکھو ان میں سے کون سا تمہاری خواہش نفسانی سے قریب ہے، بس اس کی مخالفت کرو، کیونکہ خواہشات نفسانی کی مخالفت ہی زیادہ بہتر ہے۔ قناعت بہترین دولت ہے، جو انسان کو دوسرے سے بے نیاز کر دیتی ہے اور عزت عطا کرتی ہے، جبکہ دوسروں کے مال میں تما اور لالچ انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ احشام لالچ سے بچو اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کی توقع نہ رکھو. مخلوق سے لالچ کو ختم کر دو کیونکہ لالچ ذلت کی چابی، عقل کی خرابی اور مروت کی کمی ہے. اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.